لينتهين قوم يستقلن بآبائهم الذين ماتوا إنما هم لحم من جهنم أو ليكوننهم ونعن الله من الجعل الذي يدهده القراء بينكم إن الله قد جمع عنكم حرية الجاهلية وفقرها من آباء إنما هو مؤمن فقلهم فاجر شقل الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب رواه الترمذي وبدا رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اس روایت میں ایک لفظ آیا ہے الجعل، کالے رنگ کا ایک کیڑا ہوا کرتا ہے، یہ کالے رنگ کا کیڑا غلاظت اور ناپاکی کیا کھوگر کیڑا ہوتا ہے، یہ کیڑا اپنی ناک سے پاخانے کو ہٹاتا ہے، گندگی کو ہٹانے کا کام کرتا ہے، یہ کیڑا اپنے منہ سے پاخانے میں سے گولی بناتا ہے، پھر اپنے منہ کے ذریعے دھکا دے کر اس گولی کو آگے لے جاتا ہے، اگر وہ گولی سوراخ کے برابر ہو تو اندر لے لیتا ہے، اور اگر سوراخ کے برابر نہ ہو تو افسوس کے ساتھ اس گولی کو باہر چھوڑ دیتا ہے، وہ غلاظت کا کیڑا الجعل کہلاتا ہے. الجعل عین کے فتح کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، باز آ جانا چاہیے، ضرور باز آ جانا چاہیے ایسے لوگوں کو، اس قوم کے لوگوں کو جو فخر کرتے ہیں اپنے ان آباء و اجداد کے اوپر جو مر چکے، جو ان کے آباء و اجداد مر چکے ان کے اوپر فخر کرنے والے لوگوں کو ضرور ضرور باز آ جانا چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی آج کل دنیا کے اندر جو لوگ اپنے باپ داداؤں کے کارناموں پر فخر کرتے ہیں ان کو یہ فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے. پیدرم سلطان بود، میرا باپ تو بادشاہ تھا، میرے دادا ایسے تھے، میرے چچا ایسے تھے، ایسے تفاخر چھوڑ دینا چاہیے، خاص طور پر جبکہ وہ مر چکے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہنم کی آگ کے کوئلے بن چکے ہیں. یعنی تم تو دنیا کے اندر ان مرے ہوئے باپ داداؤں کے نام پر فخر کر رہے ہو، اور وہ باپ دادا کے اندر ایمان نہیں تھا، کفر تھا، اسی لیے وہ مرنے کے بعد جہنم کی آگ کا کوئلہ بن چکے ہیں. گویا تم ان کی جن خوبیوں کی وجہ سے ان پر فخر کرتے ہو، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت کے اندر ان کی وہ خوبی ان کو بالکل کام نہیں آئی. عزت اور ذلت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے. اب ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا، کفریہ زندگی گزاری، تو ان کے وہ اعمال جن کو تم فخر کے سمجھتے ہو وہ اعمال ان کو اللہ کے یہاں عزت نہیں دلا سکتے، بلکہ اللہ تعالی کے یہاں ذلتی ہوگی اور ان کو اللہ کے یہاں سزا ہوگی. لہذا ایسے لوگوں کی تمہیں خوبیوں پر فخر کرنے سے رک جانا چاہیے. او لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعَلِ، یا یہ کہ ضرور بے ضرور وہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان اس کالے غلاظت کے کیڑے سے جو غلاظت اور پاکھانے کو اپنی ناک سے ہٹاتا ہے جو غلاظت اور پاکھانے کو اپنی ناک سے ہٹاتا ہے گویا انسان حب جاہ اور حب منصب کی گندگی کو اٹھاتا پھرتا ہے زندگی بھر حب جاہ حب منصب حب عہدہ لیکن جب کبیر قبر میں داخل ہونے کا وقت آتا ہے تو یہ حب جاہ حب منصب سارا کا سارا ایسا ہی دھرا کا دھرا باقی رہ جاتا ہے بالکل کام آتا نہیں ہے اس ناپاک کیڑے کی طرح جو ہے اس کا حال ہو جاتا ہے گویا اسلام لانے سے پہلے جو باپ دادے مر چکے جاہلیت میں بغیر ایمان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باپ داداؤں کو جعل کے کیڑے کے ساتھ تشبیہ دی اور جو لوگ فخر کرتے ہیں ان کو جعل کے کیڑے کے ساتھ تشبیہ دی یعنی جو لوگ زندہ ہے اور اپنے مرے ہوئے باپ دادوں کے اوپر فخر کرتے ہیں ان فخر کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعل کے کیڑے سے تشبیہ دی اور جو باپ دادے مر کر کے چلے گئے ان کو غلاظت اور گندگی سے حضور نے تشبیہ دی اور ان کا یہ فخر کرنے والا عمل اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلاظت سے تشبیہ دی جس کو ناک کے ذریعے سے ہٹایا جاتا ہے یعنی تمہارا یہ فخر کرنا اپنے باپ داداؤں کے اوپر ایسا ہی ہے جیسے کہ ناک سے کوئی آدمی غلاظت کو ہٹاتا پھرتا ہو اب ظاہر ہے کہ غلاظت غلاظت ہے اس کو کوئی سلور پیپر میں لپیٹ کے مٹھائی کی شکل میں رکھ دے تو اس سے وہ مٹھائی تھوڑی بن جائے گی بعض لوگ نعوذ باللہ مذاق کرتے ہیں تو جس باکس میں مٹھائی بھری جاتی ہے اس میں پاخانہ بھرتے ہیں اس کے اوپر مٹھائی کے اوپر چڑھائے جانے والا سلور کلر کا کاغذ سلور کا یا گولڈ کا کاغذ چڑھا دیتے ہیں تو اس سے وہ پاخانہ کوئی مٹھائی تھوڑی ہو جاتی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرو تو اس سے اس کی کیفیت تھوڑی بدل جاتی ہے اس طریقے سے تمہارے باپ داداؤں کے اندر کفر تھا بری عادتیں تھی جس کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن چکے تو تمہارے ان کے اوپر فخر کرنے کی وجہ سے ان کی وہ خوبیاں واقعی خوبی نہیں بن جائے گی چونکہ وہ تمہاری نظر میں خوبی ہے لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ان خوبیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اسی لیے حضور نے منع فرمایا پھر آگے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے دور کر دیا ہے جاہلیت کی نخوت کو جاہلیت کے فخر اور تکبر کو جاہلیت کی نخوت کو اور باپ داداؤں کے اوپر فخر کرنے کو یہ سب چیزیں ختم جاہلیت کی نخوت جاہلیت کے زمانے کا باپ داداؤں کے اوپر فخر سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی انما هو مومن تقی او فاجر شقی انسان کی دو قسم ہے مطلق انسان یا فخر اور تکبر کرنے والا انسان دو قسم پر ہے ایک تو یا ایمان والا تقوی والا ہوگا یا یہ کہ فاجر گنہگار بدبخت ہوگا اب ظاہر بات ہے کہ جو مومن اور متقی ہے وہ قابل تعظیم ہے قابل احترام ہے لوگ اس کے اوپر اس کا احترام کرے uski izzat kare uski azmat kare uske qabil hai aur jo fajir aur shaki hai allah ke yahan bhi wo zaleel hai aur jo hai duniya ke andar bhi uske upar kisi ko fakhr nahi karna chahiye suno tum sab ke sab insaan aadam alaihi salam ki aulaad hai aadam alaihi salam mitti se paida kiye gaye hain to insaan ko apni haqeeqat har waqt yaad rakhni chahiye aur haqeeqat ko yaad rakhkar khamokha fakhr takabbur is tarah ki cheezon se bachna chahiye baap dadaon ke karnamon ke upar jo beja ho us par bhi fakhr takabbur nahi karna chahiye isiliye to quran mein bhi mana farmaya ke kazikrikum abaakum au ashad zikra ke pehle tum meena ke andar baap dadaon ke karnamon par fakhr kiya karte the ab aise sare tafakur chhodo aur allah ki azmat aur kibriyai ko yaad karne wale bano ji
وعن طارق بن عبد الله بن الشقيق رضي الله تعالى عنه قال انطلقت في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا انت سيدنا فقال السيد الله فقلنا وامطرنا فضلا وعظمنا قرا فقال قولوا قولكم وبعض قولكم ولا يستهينكم الشيطان رواه احمد وابو داود رحمه الله تعالى
دیکھیے عبد الله ابن الشقيق جو مطرف کے والد ہے وہ تو صحابی ہے اور عبداللہ ابن شقیر کے صاحب زادے مطرف یہ تابعی ہے اب یہاں جو فائل آئے گا انطلقت تو انطلقت کے فائل آئیں گے عبداللہ ابن شقیر نہ کہ مطرف تو عبداللہ ابن شقیر جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وہ کہتے ہیں کہ میں قبیلے بنو عامر کے وفد کے اندر چلا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعنی قبیلے عامر کی طرف سے ایک وفد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اس وفد میں بھی گیا تو ہم نے جا کر کے حضور کو عرض کیا انت سیدنا آپ ہمارے سردار ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا السید اللہ مالک حقیقی تو اللہ ہے اب دیکھیں یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سردار ہے پیچھے حدیث گزری انا سید ولد آدم ولا فخرا پھر حضور نے یہاں پر کیوں منع کر دیا کہ بھئی سید تو اللہ تعالی ہے تو منع کرنے کا پس منظر سمجھو قبیلے بنو عامر کے اس وفد نے آ کر کے جو حضور کو سیدنا کے لفظ سے خطاب فرمایا تو اس میں ان کا مقصد تھا زمانے جاہلیت کے طرز کے مطابق قبیلے کے بڑوں کو سرداروں کو سیدنا کہہ کر کے وہ جو خطاب کرتے تھے اس طرز سے انہوں نے حضور کو خطاب کیا تھا تو حضور نے ان کے انداز خطاب کو غلط قرار دیا باقی سید حضور واقعتاً ہے لیکن انہوں نے سیدنا کا لفظ کہاں استعمال فرمایا زمانے جاہلیت میں اور اپنے خاندانی رسم و رواج میں وہ اپنے خاندان کے لیڈروں کو بڑوں کو جس طرح تعظیم سے اور جس طرح جو ہے قبیلے کے رئیسوں کو وہ پکارتے تھے اس طرز سے انہوں نے حضور کو سیدنا کہا تو سیدنا کے لفظ سے ممانعت نہیں ہے ممانعت ان کے طرز خطاب سے ممانعت ہے جیسے کہ ہم حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کوئی بزرگ واقعی حضرت ہے آپ ان کو حضرت کہو کوئی حرج نہیں لیکن ایک تشنیعی انداز کا حضرت ہوتا ہے एक रिवाजी अंदाज का होता है तो उसको वो थोड़े पसंद करेंगे। तो इस तरीके से हुजूर ने इनके अंदाजे खिताब को गलत समझा, इसीलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि तुम लोग मेरे पास आए हो, क्यों आए हो, मुझे अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल मान के आए हो, तो यहां आकर के मुझे अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल बोलो, ये क्यों बोलते हो सैयदुना, तुम्हें तो तर्ज खिताब ये इख्तियार करना चाहिए, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के रसूल, चूंकि मेरी नबुवत और मेरी रिसालत की वजह से तुम मेरे पास आए हो, तुम्हें तो उस लफ्ज का एतराफ करना चाहिए। इसलिए कि लफ्ज नबुवत से खिताब अगर तुम करते तो इससे बड़ा कोई खिताब हो ही नहीं सकता। किसी बशर के लिए नबुवत और रिसालत के लफ्ज से तुम खिताब करो, इससे बड़ा कोई खिताब हो सकता नहीं है। सैयद से भी ऊपर है नबुवत और रिसालत का लफ्ज, लिहाजा तुम उस लफ्ज से मुझे खिताब करते कितना अच्छा तुम्हारा मामला हो जाता। इसलिए हुजूर ने मना फरमाया। तो मालूम क्या हुआ कि बाज मरतबा बाज सही अल्फाज अंदाजे खिताब के गलत होने की वजह से गलत हो जाते हैं, इसी तरीके से मौके इस्तेमाल गलत होने की वजह से भी गलत हो जाते हैं। लफ्ज सही है, अंदाज़े खिताब गलत, लफ्ज सही है, इस्तेमाल का मौका गलत, इसलिए वो गलत हो जाता है। यहां भी ऐसा ही हुआ था। फिर ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयद अल्लाह है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि मखलूक की हर चीज के ऊपर मुकम्मल कब्जा अल्लाह ताला का है, कि सैयद यानी सरदार, कि जिस तरीके से कौम के सरदार के हाथ में कौम की बागडोर हुआ करती है, तमाम इंसानों की हकीकी बागडोर अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, इसलिए फरमाया कि सैयद तो अल्लाह है। दूसरी बात ये कि लोगों के तमाम कामों की मुकम्मल विलायत मिल्कियत तसर्रुफ ये सिर्फ अल्लाह ताला को हासिल है, इस एतबार से अल्लाह ताला सैयद है। तो गोया कि उन्होंने अपने बादशाहों को रईसों को जिस तर्ज से खिताब की उनकी आदत थी वो तर्ज खिताब उन्होंने नबी के लिए इस्तेमाल किया, उससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं फरमाया और उसको रद्द फरमा दिया। बाद हजरत कहते हैं कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मना फरमा देना उस जमाने की बात है जब अभी हुजूर को वही के जरिए बतलाया नहीं गया था कि आप सैयदुल बशर हो, जिस जमाने में अभी आपको बताया नहीं गया था उस दौर की ये बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि सैयद तो अल्लाह ताला है। तीसरी बात यहां ये भी जहन में रखनी चाहिए कि हुजूर ने लफ्ज़े सैयद का हकीकी इतलाक और वाकई इतलाक किस पर होता है वो हुजूर ने बतला दिया कि भाई हकीकी और वाकई इतलाक लफ्ज़े सैयद का अगर होता है तो वो तो अल्लाह ताला के लिए होता है, बाकी अल्लाह के बाद नबी को सैयद कह दो, बाकी अल्लाह के बाद जो है कोई आदमी कौम के सरदार को सैयद कह देवे, कोई आदमी अल्लाह और रसूल के बाद जो है अपने पीर को सैयदी कह देवे, ये अलग बात है, लेकिन वाकई लफ्ज़े सियादत हकीकी माने के अंदर अल्लाह के लिए, फिर बाद में दूसरे लोगों के लिए। तो गोया हुजूर ने उसके इस्तेमाल का हकीकी मौका और महल भी बतला दिया इस खिताब के जरिए से। व अफ़दलुना फ़दलन फ़कुलना, तो फिर का हमने ये अर्ज किया हुजूर को आप हमारे अंदर सबसे ज्यादा भलाई वाले हो बेहतरी के एतबार से, यानी आपके अंदर फजल व कमाल भलाई के एतबार से सबसे ज्यादा आपके अंदर मौजूद है। ये भी जो है वो इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा। तो अब देखिए क्या हुआ आगे, और जुमला इन्होंने कहा, वाजमुना तौलन, और बख्शिश के एतबार से भी आप सबसे बड़े हो, फजीलत में भी आप बड़े और बख्शिश में भी बड़े, कुदरत में भी बड़े, तौल के माने ताकत, कुदरत, इस्तितात, सखावत, तो उस एतबार से भी आप हमारे अंदर सबसे बड़े हो। फकाल, तो इस जुमले की भी हुजूर ने इसलाह फरमाई, क्या फरमाया, कौलु कौलकुम, तुम इस तरीके से बात करो के जिसके अंदर मुसलमानों का शिआर हो। कुलू कौलकुम, तुम तुम्हारी बात कहो, तुम्हारी बात कहो, क्या मतलब, मुसलमान लोगों का जो शिआर है और मुसलमान लोग जैसे अल्फाज और अलकाब इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अल्फाज और अलकाब को तुम इस्तेमाल करो। और वो लफ्ज और वो लकब क्या है, मुझे अल्लाह का रसूल कहना, अल्लाह का नबी कहना, अल्लाह का बंदा कहना, ये लकब मुसलमान मेरे लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लकब तुम इस्तेमाल करो। तो तुम तुम्हारी बात कहो, यानी मेरे लिए मुसलमानों में जो शिआर, जो लकब मशहूर है, ऐसे लकब से तुम लोग बात करो, और वो नबी और रसूल वाला है। दूसरा मतलब इस जुमले का क्या है, तुम जिस मकसद के लिए आए हो ना, वो मकसद की बात बोलो। कुलू कौलकुम, तुम तुम्हारे मकसद की बात बोलो, ये सब मेरी तारीफ के चक्कर छोड़ो, तुम जिस मकसद से आए हो मकसद की बात बोलो। देखो बाज मर्तबा बाज लोगों का ऐसा मिजाज होता है, एक मकसद लेकर के आते हैं और मकसद से पहले वो इतनी लंबी तमहीद बांधते हैं कि कंटाल जाते हैं हम लोग भी उनकी तमहीद सुनकर के, तो बीच में बात काट के कहना पड़ता है, भाई मकसद बोलो ना, ये सब लवाड़े छोड़ो ना बीच में के। तो बाद लोगों के ऐसा मिजाज होता है खामोखा की तारीफ करना कि भाई आपकी खिदमत जलीला और आपकी तारीफ तो बस चार दांगे आलम है, और आपकी सखावत के चर्चे तो पत्ते पत्तों पर है, और आपकी तारीफ तो हर मुंह और जबान पर है। भाई तू क्यों आया वो पहले कह नहीं, क्या तेरा मकसद है, ये फालतू तो तेरा भी टाइम बर्बाद करे मेरा भी टाइम बर्बाद करे, बोल देनी क्या मकसद है, तो क्या को 500 रुपए दो ना, तो पहले से बोलना चाहिए ने, मेरी 5 मिनट क्यों बर्बाद कर डाली तूने फालतू की। तो ये है कुलू कौलकुम का ये मतलब कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो मकसद बोलो, ये फालतू की मदा सराई और तारीफ जो है छोड़ो। औ बाद कौलिकुम, उसमें भी कम दर्जे के अल्फाज इस्तेमाल करो, यानी जो मेरे लिए मुसलमानों ने शियार बनाया है उसमें भी कम दर्जे के अल्फाज इस्तेमाल करो, यानी नबी के लिए जो अल्फाज शायन शान होने चाहिए, मुसलमानों में नबी के लिए जो अल्फाज है उससे भी कुछ कम दर्जे के अल्फाज बोलो, कितनी अच्छी बात होगी। जैसे कि अब बाज लोग जुमला बोलते हैं, हजरत अकदस फजीलतु शेख इमाम वक्त मौलाना अल हाफिज अल कारी अल मुफ्ती अल फकीह, फिर नाम आएगा तो आदमी सोचता है कि भाई इतना सारा, इससे बेहतर ये कि तू मुख्तसर में पता देता ने कि भाई मौली साहब सीधा कह देता तो क्या फर्क पड़ जाता। इस तरह तो एक लतीफा है ना कि एक आदमी रात में किसी जगह पर गया, उसको मेहमान खाने में कयाम करना था, पुराने जमाने में सराई होती थी, तो देर रात पहुंचा तो खिटखिटाया दरवाजा, तो मेहमान खाने के नाजिम ने अंदर से पूछा कौन, तो उसने कहा अल अब्दुल ज़ईफ अहकरुल वरा, और बंदे नाचीस को लोग حافظ قرآن عالم دین فقیح ملت بندہ محمد سعید یوسف کہتے ہیں تو اندر سے کہتا ہے اتنے سارے آدمی کی جگہ نہیں ہے, مہمان خانہ آج فل ہے, ایک آدھ آدمی ہو تو چل جاتا, یہ تو اتنے سارے لوگ ہیں مہمان خانے میں جگہ نہیں ہے, جاؤ. اور وہ دربان کو بیچارے کو کیا پتا چلے کہ اتنے سارے القاب ایک ہی شخص کے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے تو کہ بھائی اس سے بھی کم بولو, جو میرا مقام ہے اس سے بھی کم بولو. گویا تم مبالغہ مت کرو میری تعریف کے اندر اس طور پر کہ یہ مبالغے کے الفاظ تو خالق جل شانہ کے شائع نشان ہے, وہ الفاظ تم مخلوق کے لیے استعمال مت کرو. ولا یستجرینکم الشیطان, اور شیطان تم کو اپنا وکیل نہ بنا دے وے, یعنی شیطان تم کو وکیل نہ بنا دے وے کہ تم جو ہے شیطان جو چاہے ایسا بولو, شیطان جو چاہے ویسا تم بولو. لہذا تم بولنے میں احتیاط کرو, اپنی زبان کی حفاظت کرو, تعریف میں ایسے الفاظ استعمال نہ کرو کہ ایسا لگتا ہو کہ شیطان نے تم کو اپنا وکیل بنا رکھا ہو, ایسی بات مت کرو. حمزہ کی قرات ہوگی تو جری کا معنی کریں گے, شیطان تم کو جری اور بے باک نہ بنا دے وے, شیطان تم کو جری اور بے باک نہ بنا دے وے, کہ بھئی الفاظ استعمال کرنے میں شیطان تم کو جری اور بے باک نہ بنا دے وے. اسی لیے ہمارے بعض اکابر فرماتے ہیں کہ الفاظ پر ظلم مت کرو, یعنی جو لفظ کا ایک آدمی مصداق نہیں ہے اس کو تم مصداق قرار دو تو یہ لفظ پر ظلم کہا جائے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی میرے جیسے کے لیے کہہ دے کہ حضرت اقدس, تو یہ اقدس کے لفظ پر ظلم ہی ہوا نا, کہ لائق نہیں اس کو یہ لفظ سے خطاب کر دے وے, تو یہ ظلم کہلاتا ہے الفاظ کے اوپر. تو کہا شیطان تم کو جری نہ بنا دے وے, بے باک نہ بنا دے وے, کہ جو لائق نہیں ایسے نالائقوں کے لیے تم ایسے الفاظ استعمال نہ کرو. گویا کہ نبی کے لیے تم کو وہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو شایان شان ہو, نبی کو خالق کے درجے میں مت پہنچا دو, عابد کو معبود کے درجے کے اندر مت پہنچا دو, اور عام لوگوں کے اعتبار سے کیا ہر ایک کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق الفاظ استعمال کرو, واقعی بلکہ اس سے بھی کم الفاظ استعمال کرو. جی حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسب المال. حسب کس کو کہتے ہیں؟ اچھی عادت اپنی ذات میں یا اپنے باپ داداؤں میں, جن اچھی عادات کے اوپر انسان فخر کرتا ہے اس کو حسب کہا جاتا ہے. دوسرا لفظ ہے کرم, یہ تمام خیر اور بھلائی کے لیے, بھلائی کے اقسام کے لیے جامع لفظ ہے, فضائل کے لیے جامع لفظ ہے کرم کا لفظ. اب لوگوں کے عرف کے اعتبار سے یہ بات فرمائی گئی الحسب المال, یعنی عام لوگ فضیلت کو, خاندانی شرافت کو مال ہی میں منحصر مانتے ہیں, کہ جس کے پاس دولت زیادہ تو کہا یہ تو بڑے سیٹھ صاحب, بڑے اونچے خاندان والے, بڑا اونچا مقام اور مرتبے والے, تو کہا جس کے پاس مال بہت زیادہ ہوگا لوگ اس کو بڑا اونچا مقام کا اور بڑے اونچے خاندان کا, بڑی اونچی خوبیوں کا آدمی سمجھیں گے, اور مال نہیں ہے تو اس کی کوئی عزت بھی نہیں ہے. مال ہے لوگوں کی نظر میں قدر و قیمت ہے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مالداری نہیں دیکھی جاتی، اللہ تعالیٰ کے یہاں بزرگی کا دار و مدار تقویٰ کے اوپر ہے، کرم کریم ہونا، یعنی انسان کی منزلت مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو ہوگا وہ تقویٰ کی بنیاد کے اوپر ہوگا، مال کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتا. جی.
وعن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تعزى بعزاء جاهلیۃ فاعنته بها لأبیه ولا تكنوا رواه فی شرح السنۃ.
ولا تكنوا، اور بیہانی ابی ہی. اب یہ لفظ پہلے سمجھو، ہن کس کو بولتے ہیں؟ ہن کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو صاف صاف نام لے کر بولی نہ جاتی ہو، یعنی جس کو صاف صاف بولنا انسان پسند نہ کرتا ہو، جیسے کہ عضو تناسل، مرد کی قبول مرد کی دبر، عورت کی قبول عورت کی دبر، اس طرح کے اعضاء جس کو صاف صاف بولنے کو لوگ پسند نہ کرتے ہو. دوسری بات، اس کو تشدید اور تذکیر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. اس صورت کے اندر معنی یہ کریں گے، انسان کے بدن کی وہ چیزیں جو چھپائی جاتی ہے اور جس کو ظاہر کرنا برا سمجھا جاتا ہے، اور خاص کر کے شرمگاہ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. یہ ہو گیا ہن کا معنی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے جاہلیت کی رسموں اور عادتوں بدعتوں کو اپناتا ہے، اس کو زندہ کرتا ہے. من تعزى، جو آدمی جاہلیت کی رسموں کو جاہلیت کی بدعتوں کو اپناتا ہے اس کو زندہ کرتا ہے. فاعدوه، تو اس کو کٹوا دو اس کے باپ کی شرمگاہ، اور تم اس کو اشارے کی نائے سے کام مت لو. کیا مطلب؟ جو آدمی زمانے جاہلیت کی رسم کو زندہ کرے اور اپناوے، جو آدمی زمانے جاہلیت کی عادتوں کو زندہ کرے اور اپناوے، تو کیا ایسے آدمی کو جو ہے نا باپ کے نام کی چوکی چوکی گالیاں دے دو؟ ایسے آدمی کو اس کے باپ کے نام کی اور باپ کی شرمگاہ کی صاف صاف لفظوں میں گالی دے دو، اور کوئی اشارے کنائے سے کام مت لو. اندازہ لگاؤ کہ جاہلیت کے طور و طریق کو اپنانا یہ کتنا خطرناک ہوگا، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بات فرمائی کہ جو آدمی بھی جاہلیت کی رسومات، جاہلیت کے طریقے، جاہلیت کی بدعتیں، جاہلیت کے طور و طریق کو اپناتا ہے اور ان مرے ہوئے طریقوں کو زندہ کرتا ہے، تو کہا اس کو اس کے باپ کے نام کی چوکھے چوکھی سنا دو، کوئی لحاظ مت کرو اس کو. گویا کہ اس زمانے کے اندر اس کے لیے ایک لفظ تھا، او ادود فرجی ابی کا، تیرے باپ کی شرمگاہ کٹوا دے جا، اس طرح کا لفظ. کہا تم اس کو صاف لفظوں کے اندر کہہ دو، اور اس کے اندر تم صراحتن کہہ دو اشارے کی نائے سے کام مت لو. یہ ہے تشدید اور تغلیظ اس طرح کے انسانوں کے معاملے میں. نمبر دو، کوئی آدمی اپنے باپ دادوں کے کسی کارنامے کو ذکر کرے، یا یہ کہ کوئی آدمی اب خود سے جاہلیت کے طریقے ایجاد کرے، اپناوے، زندہ کرے، تو کہا اس آدمی کو جا کے صاف لفظوں میں سنا دو کہ تیرا باپ تو زانی تھا، تیرا باپ بت پرست تھا، تیرا باپ شرابی کبابی تھا، اور یہ تو کیا کھڑا لے کر کے کھڑا ہوا. گویا کہ ظاہر ہے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ کیسے تھے، زانی، شرابی، بت پرست، وہی تھے. اب اس کا بیٹا جاہلیت کی رسم اور رواج کو زندہ کر رہا ہے اور جاہلیت کی رسم و رواج کو جاری کر رہا ہے، اپنا رہا ہے. تو کہا اس کو جا کر کے صاف صاف سنا دو کہ تو تو اسی کا بیٹا ہے نا جو زانی تھا، جو شرابی تھا، تو تو اسی کا چھوکرا ہوتا ہے نا جو بت پرست تھا، اسی لیے تو ایسے دندے کرے گا جو اس وقت کر رہا ہے. یہ کیا تو جاہلیت کے دندے لے کر کے بیٹھا ہویا. ایسے آدمی کو تنبیہ کرنے کے اندر کوئی رعایت مت کرو، اور ایسے آدمی کو صاف صاف لفظوں کے اندر تنبیہ کر دو. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ وعید ایسے آدمی کے بارے کے اندر بھی ہے کہ جو آدمی فخر کے طور پر یوں کہتا ہو کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، فلانے کا بیٹا ہوں، فلانے کا میں پوتا ہوتا ہوں، نواسا ہوتا ہوں، اور اس کے اوپر وہ فخر کرتا ہو، تو کہا ایسے آدمی کو سنا دو کہ تو تیرے جس باپ داداؤں کے نام پر فخر کر رہا ہے، وہ تیرے باپ دادے تو چھلے درجے کے بدماش لوگ تھے، تو کیا ان کے کارناموں پر فخر کرتا ہے؟ تو فلاں تیرے باپ کی بات کر رہا ہے، دادا کی بات کر رہا ہے، وہ تو گنڈا تھا، گنڈا. کیا تو تیرے باپ دادے کی بات کرنے نکلا اور ان کے نام پر تو کیا فخر کرنے نکلا؟ مجھے معلوم ہے اس کے کتنے کوبانڈ ہے اور اس نے کیا کیا الٹے سیدھے کیے تھے، کالے دھولے سب معلوم دے. کیا تو اس کے نام پر فخر کرنے کے لیے نکلا؟ ایسے آدمی کو صاف صاف سنا دو. اسی طرح ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی جاہلیت کے طرز کی گالیاں دینے لگے اور جاہلیت کے طرز سے کلام کرنے لگے، تو کہا اس کے سامنے ایسا منہ شکن، منہ توڑ جواب دے دو کہ آئندہ پھر جو ہے وہ اس طرح کی گالیاں اور اس طرح کے بیہودہ کلام کو اختیار نہ کرے، اور اس کے سامنے تنبیہ کرنے میں اشارہ کنایا سے کام مت لو، بلکہ جو بات کہنی ہو صاف صاف ایسے آدمی کو کہہ دو. جی
قال شيخ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وانا الغلام الفارسي، فالتفت الي فقال هلا قلت خذها مني وانا الغلام الانصاري. رواه ابو داود رحمه الله تعالى.
دیکھیے یہ ابو عقبا جو ہے نا بعد والے، یہ ہیں صحابی رسول. عبد الرحمن تو ان کے بیٹے ہیں اور وہ تابعی ہے، اور یہ ابو عقبہ جو صحابی ہے یہ کسی انصاری صحابی کے مولا الموالات ہے، اور یہ اہل فارس. دیکھو بھائی، ایک ہوتا تھا مولا الاتاقہ، یعنی کہ کوئی بکتے بکاتے آیا پھر اس کے مالک نے جو ہے آزاد کر دیا ہے، تو مالک کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہمیشہ کا ہوگا وہ مولا الاتاقہ والا ہوگا. لیکن ایک دوسرا رشتہ بھی ہے کہ بھائی ایک آدمی غیر ملک، کافروں کے ملک سے، حربیوں کے ملک سے دارالاسلام آیا، یہاں اس کا کوئی رشتہ دار جان پہچان والا نہیں ہے، اور وہ یہاں کے ایمان قبول کرنا چاہتا ہے، تو کسی کے ساتھ وہ اپنا تعلق جوڑے گا، اور تعلق جوڑ کر کہے گا تم میرے مولا، میں تمہارا مولا. اس کو مولا الموالات سے تعبیر کرتے ہیں، جو ایمان اور اسلام اور دین کی بنیاد کے اوپر ہوا کرتا ہے. تو اس طرح کا ان کا موالات کا معاملہ تھا. یہ ابو عقبہ کہتے ہیں، قال کے فاعل ابو عقبہ، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شامل ہوا تو میں نے مکہ کے مشرکین میں سے ایک آدمی کو زوردار وار کیا اور وار کر کے میں نے کیا بولا، خذھا منی، یہ میری طرف سے کھا یہ ڈنڈا، کھا یہ وار میری طرف سے، وانا الغلام الفارسیو، میں فارس کا رہنے والا ایک غلام ہوں۔ کہ اس زمانے میں جنگ کے موقع پر شجاعت کا اظہار کرتے ہوئے جنگی لوگ اس طرح کا جملہ بولا کرتے تھے کہ مارا ایک مشرک کسی بڑے آدمی کو وار زوردار اور کہا لے کھا لے یہ میری طرف سے، میں تو ایک فارس کا رہنے والا لیکن آج تجھ عربی کو میں مار رہا ہوں۔ اس طریقے سے یہ حرب کے موقع کے اوپر سامنے والے کو قلبی اور ذہنی طور پر زخمی کرنے کے لیے، ظاہری زخم کے ساتھ قلبی اور ذہنی زخم پہنچانے کے لیے اور اس کو ذلیل اور پست ہمت کرنے کے لیے اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں۔ تو جیسے انہوں فلتفت الیہ فقال هلا قلت خذها مني وانا الغلام الانصاري، تو کہا کہ فوری طور پر میری تنبیہ ہو گئی، اور تنبیہ میری اس طریقے سے ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا کہ یوں بولنا چاہیے بھائی میرے کہ میرا زخم کھا، میں تو فلاں انصاری کا غلام ہوں، کہ تمہیں ایک اچھا لفظ بولنا چاہیے، یہ کیوں بولا کہ میں فارسی غلام ہوں، بولنا چاہیے تو تھا کیا کہ میں فلاں انصاری کا غلام ہوں، کہ اس لیے کہ تم نے اپنے آپ کو فارسی کا غلام بتلایا، وہ تو مجوسی لوگ ہیں، فارس والے تو آگ پرست لوگ ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ انصار مدینہ جو بڑے معزز لوگ ہیں، وہ اپنی جگہ بہادر ہے، تو ایسے انصار مدینہ کی طرف تم اپنی نسبت کر دے تو کتنا اچھا ہوتا، کتنی بڑی اور خوشی کی بات ہوتی۔ گویا حضور نے ان کو یہ سمجھایا کہ تم انصار کی طرف اپنی نسبت کرتے تو اچھا ہوتا بمقابل اہل فارس کی طرف نسبت کرنے کے۔ ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ انسان جو ہے کسی چیز کی طرف اپنی نسبت کر ڈالتا ہے، حالانکہ اس کی بڑی اس کی اور نسبتیں بھی ہیں، اس کی طرف آدمی دھیان دیتا نہیں ہے۔ جیسے کہ کسی نے آپ کو پوچھا کہ بھائی آپ کون ہو، تو میں کہا کالو بھائی کا لڑکا، اللہ یہ کیوں کہتا ہے کالو بھائی کا میں لڑکا، یوں کہو کہ میں الحمدللہ دارالحسان کا طالب علم ہوں، حافظ قرآن ہوں، اور میں یہاں حدیث شریف پڑھتا ہوں، کتنی اچھی تمہاری نسبت تعارف کرانے کی، یہ کہا کال بھائی کا لڑکا، یہ کوئی بات ہوئی تمہاری؟ تو اس طرح نسبت کرنے کے بجائے تم جو ہے اپنی اچھی نسبت کو استعمال کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔ بعض شرائع حدیث کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ وہ ابو عقبہ نے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے استعمال کیا، کیا توازو کے طور پر، کہ میں تو ایک فارس کا رہنے والا، آ کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، تو آج اللہ نے مجھے یہ مقام دیا کہ تم عرب کے لوگ، قریشی لوگ، مکہ کے لوگ، لیکن آج تم میرے ہاتھ سے سپاٹے کھا رہے ہو، میرے ہاتھ سے زخم کھا رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ایمان قبول نہیں کیا، اور مجھ جیسے حقیر آدمی سے آج تمہیں جو ہے مار کھانے کی نوبت آ رہی ہے۔ تو وہ ابو عقبہ نے فارسی نسبت کر کے اپنی توازو ظاہر کی، اپنے آپ کو حقیر اور معمولی سمجھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حقیر نسبت کیوں استعمال کرتے ہو، تمہاری تو ایک بہت بڑی نسبت ہے کہ تم انصاری کے مولا الموالات اور غلام ہو، وہ نسبت استعمال کرو، بڑی نسبت اپنی بتلاؤ۔ جی،
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالمعين الذي ردف ولم يجعل بدنبه، رواه ابو داود رحمه الله.
یُنزعُ بِذَنْبِهِ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانہم سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنی قوم کی مدد کرے ناحق کام میں، اپنی قوم کی مدد کرے ناحق کام میں، تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کنویں میں گر پڑا اور اس کو اس کی دم سے کھینچ کر کے نکالا جاوے، اس کو اس کی دم سے کھینچ کر کے نکالا جاوے. اب دیکھ لو، ایک اونٹ جیسا بھاری بھرکم جانور کنویں میں گر جائے اور کوئی دم پکڑ کے کھینچے تو کیا اونٹ نکلے گا؟ اتنا وزندار اونٹ خالی دم کے سہارے نکل سکتا ہے؟ محنت بیکار، رائی گاں، دم بھی ٹوٹ جائے گی، اونٹ مزید پھنسے گا اندر. اسی لیے جو لوگ کر رہے ہو یہ لا حاصل صحیح کرتے ہیں، حماقت اور بے وقوفی کا کام کرتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے کوئی قوم تعصب میں ہلاک ہو گئی، ان کی مثال اس مردار اونٹ کی طرح ہے جو گندے کنویں میں گر جاوے، جس کو نکالنا مشکل ہو جاوے. اب کوئی دم پکڑ کر کے اس کو نکالنا بھی چاہے گا کھاڑ کنویں میں سے، گندے کنویں میں سے، تو وہ نکال نہیں سکے گا، چونکہ دم کمزور، اونٹ وزندار، اس لیے وزنی اونٹ نکل نہیں سکتا. بالکل اسی طریقے سے کوئی قوم اگر تعصب میں ہلاک ہو گئی ہو تو اس کو نکال نہیں سکتا. گویا تعصب میں ہلاک شدہ قوم کو بچایا نہیں جا سکتا. اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں گرے ہوئے اونٹ کے ساتھ مثال دے کر کے سمجھایا. بعض حضرات نے ایک اور بات بھی اس روایت سے نکالی ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہے اور بڑا بنانے کے لیے کیا کرے؟ اپنی قوم کی غلط، باطل، ناحق مدد کا سہارا لے کر کے وہ قوم کے اندر بڑا بننا چاہے تو وہ کبھی بڑا واقعی نہیں بن سکے گا. وہ اس اونٹ کی طرح ہو جائے گا جو کنویں میں گر پڑا ہو اور جس کو دم پکڑ کے نکالنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہو، اس طرح اس کا حال ہو جائے گا. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی قوم، اپنی برادری کو غلط مدد کر کے، ناحق امداد کر کے قوم کے بڑے بننا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت مثال ہے روایت کے اندر، گویا کہ قوم کو مشابہت. بعض حضرات کہتے ہیں کہ قوم کو مشابہت دی گئی ہلاک ہونے والے اونٹ کے ذریعے سے. جی حضرت واصلہ ابن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، عصبیت کیا چیز ہے؟ تو کہا کہ تم اپنی قوم کی ظلم پر مدد کرو، یہ عصبیت ہے. عصبیت مذمومہ، بری عصبیت، کہ تم اپنی قوم کی ظلم کرنے پر مدد کرو. معلوم ہوا کہ بھلائی کے کام میں اگر قوم کی مدد کرو گے تو عصبیت محمودہ کہی جائے گی. چلو، دیکھو نا، یہ 100 اونٹ انعام لینے دوڑے تھے، پیچھے واقعہ گزرا نا، اور آج صحابی رسول بن گئے. حضرت سراقہ ابن مالک ابن جعشم رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، کیا خدا کی ہدایت کی شان ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمایا اور اس بیان میں ارشاد فرمایا، تمہارے اندر بہترین وہ آدمی ہے جو اپنے خاندان کی طرف سے دفاع کرنے والا ہو، جب تک کہ خاندان غلام گناہ میں مبتلا نہ ہو. دیکھو خاندان کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے آپ خاندان پر آنے والی تکلیفوں کا دفاع کرو, کر سکتے ہو. آپ کا خاندان ہے, آپ کا عشیرہ ہے, آپ کے خاندان پر آئی ہوئی باتوں کا آپ دفاع کرو, بہت اچھی چیز ہے. لیکن کب تک؟ جب تک کہ خاندان گناہ اور ظلم میں مبتلا نہ ہو. اگر اہل خاندان گناہ یا ظلم میں مبتلا ہو اور ان کی طرف سے اگر تم دفاع کرنے جاؤ گے تو بہت بری بات ہو جائے گی. اور اگر ظلم نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, کوئی حق معاملہ ہے اور تم ان کی طرف سے دفاع کرو گے تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. چلو. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی دعوت دیوے, اور ہم میں سے وہ آدمی نہیں جو عصبیت کی بنیاد پر قتال کرے, ہم میں سے وہ آدمی نہیں جو عصبیت کے اوپر مر جاوے. کتنا سخت جملہ فرمایا. اب لیس منا کا کیا مطلب وہ سمجھو. نمبر ایک, اگر کسی نے عصبیت کی دعوت دی, عصبیت سے لڑائی لڑی, عصبیت پر مر گیا, تو وہ اس معاملے میں مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے. اس معاملے میں مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے, دین پر ہے, اسلام میں ہے, لیکن اس معاملے میں وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے. نمبر دو, اگر کسی آدمی نے اس عصبیت کو حلال سمجھ لیا تب تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. عصبیت کی بنیاد پر دعوت دی, قتال کیا, مرا, اور اس کو حلال سمجھا, تو اس صورت کے اندر اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا. ولیس منا. نمبر تین, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت چھڑانے کے لیے اسلوب حکیم اختیار فرمایا کہ لوگ عصبیت کو چھوڑ دے دے. اس لیے فرمایا کہ بھائی عصبیت کی دعوت دینے والے, عصبیت پر لڑنے والے, عصبیت پر مرنے والے وہ ہماری مسلمانوں کی جماعت میں نہیں ہیں. جب ایسی سخت بات سنیں گے لوگ تو عصبیت چھوڑنے والے بن جائیں گے. تو عصبیت چھڑوانے کے لیے اسلوب حکیم استعمال فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. معلوم ہوا عصبیت کی دعوت باطل ہے. چاہے لوگوں کو باقاعدہ دعوت دیوے, لوگوں کو جمع کرے, جنگ کرے, عصبیت پر مر جاوے, تو یہ چیز بڑی خطرناک چیز ہے بھائی. چلو. بلکہ بعض شعرا تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دل کے اندر تعصب بھرا ہوا ہو اور اس حال میں وہ مرا تو بھی اس روایت کا وہ مستحق ہے. اگرچہ تعصب کی دعوت نہیں دی, تعصب پر قتال نہیں کیا, لیکن تعصب اس کے دل کے اندر بھرا ہوا تھا اور اس حال میں وہ مر گیا تو بھی نعوذ باللہ اس حدیث کا وہ مصداق بنے گا. اس لیے تعصب نہیں رکھنے کے بھائی. چلو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیرا کسی چیز کو محبت کرنا یہ اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے. روز ہر علاقے کے اخبار میں کم از کم پانچ قصے آتے ہیں روزانہ, محبت میں اندھے اور بہرے ہونے کے روزانہ. कोई दिन का अखबार आजकल खाली नहीं जाता है। मोहब्बत में अंधे और बेरे, इस तरह के वाकियात। अब देखो, इंसान जब किसी की मोहब्बत में अंधा हो जाता है तो महबूब के ऐब भी नहीं देखता है, महबूब के ऐब भी नहीं देखता है। फिर अगर महबूब के चेहरे के ऊपर चीचक के दाग होंगे तो उसको आसमान के सितारे समझेगा कि खुले आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं, ऐब से भी वो अंधा हो जाएगा। और जब किसी की मोहब्बत होती है तो महबूब की बुरी बात भी जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, उस बुराई के अंदर भी वो तारीफ का पहलू निकाल लेगा। ये है मोहब्बत का तकाजा जिसमें आदमी अंधा हो जाए। और एक मतलब ये है कि इंसान जज्बे मोहब्बत में ऐसा अंधा हो जाता है कि उसका नस्बुल ऐन ये बन जाता है कि महबूब की हिमायत करे। मोहब्बत में ऐसा अंधा बन जाएगा कि अपना नस्बुल ऐन बना लेगा कि अपने महबूब की हिमायत करना, चाहे महबूब हक पर हो या महबूब बातिल के ऊपर हो। आज यही हो रहा है, महबूब बातिल पर है फिर भी हिमायत हो रही है। ये है असबी, ये अंधा हो जाना मोहब्बत के अंदर। और फिर आदमी को महबूब का ऐब भी अच्छा लगता है। एक मतलब रिवायत का यूं भी बयान किया जाता है, मोहब्बत इंसान को महबूब के अलावा हर चीज से अंधा और बेरा बना देती है। मोहब्बत इंसान को महबूब के अलावा हर चीज से अंधा और बेहरा बना देती है। जहां देखो उसको खिचड़ी के दाने में भी महबूब नजर आएगा और सालन के आलू में भी महबूब नजर आएगा उसको, हर जगह फिर उसको महबूब ही नजर आएगा। और फिर दूसरी चीजों से वो अंधा और बेहरा बन जाएगा। ऐसा भाई मामला है ये मोहब्बत का। इसीलिए ऐसी गांडी मोहब्बत से अल्लाह आदमी को बचा के रखे, ऐसी दुआ करने की भाई। ये जमाना बहुत डेंजर जमाना है। अब इस हदीस के बारे में एक अहम बात समझो, पता नहीं आपके हवाशी में है कि नहीं। वहाजल हदीस मिम्मा रवा हो, ये हदीस उन मरवियात में से हैं जिनको हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्नद के अंदर नकल किया है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनेस से, कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनेस रदी अल्लाह ताला अन्हो सन 94 हिजरी में कूफा तशरीफ लाए और हजरत अबू इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की विलादत सन 80 हिजरी के अंदर है। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उनेस रदी अल्लाह ताला अन्हु को 14 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद आली फरमाते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुकश्शै युअमी व युसिब्मु। तो गोया कि ये हदीस इमाम साहब ने भी अपनी मुस्नद में नकल फरमाई है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उनेस रदी अल्लाह ताला अनु से। इससे इमाम साहब का ताबिई होना साबित होता है। चलो उबादा इब्ने कसीर शामी से मनकुल है, वो फलस्तीन के रहने वाले हैं। उबादा इब्ने कसीर वो नकल करते हैं अपने अहले फलस्तीन की एक औरत से जिस औरत का नाम था फसीला। वो फसीला यूं फरमाती है कि मैंने अपने अब्बा जान को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि मेरे अब्बा जान ये फरमाते थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमा, सवाल किया मैंने हुजूर को, ए अल्लाह के रसूल, क्या ये भी असबियत है कि आदमी अपनी कौम से मोहब्बत रखे? अपनी कौम से मोहब्बत रखना क्या असबियत है? मैंने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर ने क्या फरमाया? ला, अपनी कौम से मोहब्बत रखना ये असबियत नहीं है। अपनी कौम से मोहब्बत रखो ये असबियत नहीं। असबियत किसको कहते हैं? असबियत ये है कि आदमी अपनी कौम को मदद करे जुल्म के ऊपर भी, यानी अपनी कौम जुल्म करती हो तो भी अपनी कौम की आदमी मदद करे, ये असबियत कहलाएगी। बाकी अपनी कौम से मोहब्बत रखो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कौम जुल्म करे, गुनाह करे, बुराई करे, फिर भी आदमी उनकी मदद करे, बस ये है असबियत का मामला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बड़ा मज़मूम फरमाया। जी देखिए, एक मसब्बतुन का लफ्ज आया। मसब्बा के क्या माने? गाली देने का निशाना, आर दिलाने का निशाना। दूसरा लफ्ज आया तफुसाई बिसाई, पैमाना गल्ले का, बराबर बराबर होता है। पैमाना गल्ले का बराबर बराबर होता है, बामुलाबसत के लिए है। देखो हमारे यहाँ एक लीटर का दूध का नाप होता है, बराबर सब लीटर ये बराबर बराबर होंगे। यही हाल है पुराने जमाने के अंदर गल्ले के जो साह होते थे वो मुल्कों के एतबार से, इलाके के एतबार से यकसा हुआ करते थे। मुद भी साह भी, फिर कोई इराकी, कोई कूफी, कोई मदनी, कोई मक्की, लेकिन उस इलाके में तो वही एक होगा। जैसे लीटर, तो हमारे यहाँ सब जगह लीटर 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 एक, इस तरीके से। यह है तफुसाई बिसाई, सा सा के बराबर हुआ करता है। पैमाने का गल्ला जो जो भरा जाता है और नाप करके दिया जाता है। हजरत उकबा इब्ने आमिर रदी अल्लाहु ताला अन्हुम से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे नसब ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी वजह से तुम किसी को बुरा भला कहो। यानी नसब ऐसी चीज नहीं है कि उसकी वजह से तुम किसी को गाली दो, किसी को आर दिलाओ। नसब ऐसी चीज नहीं है। आजकल बाज नसब वालों को लोग गाली देते हैं, आर दिलाते हैं बाज नसब वालों को। बतौर मिसाल कह रहा हूं समझाने के लिए आपको। जैसे हमारे इलाके के अंदर जो हमारी वोरा बिरादरी है, वो टाई बिरादरी को, शेख बिरादरी के लोगों को गालियां देते, ए टायड़े इस तरीके से बोलते हैं, ए मियां भाई इस तरीके से बोलते हैं। ये है तो क्या ये हुजूर ने ये इसी को फरमाया कि ये नसब और खानदानी निस्बत कोई ऐप दिलाने की, आर दिलाने की, गाली देने की, बुरा भला कहने की चीज नहीं है। तुम क्यों नसब की बुनियाद के ऊपर जो है ऐप दिलाते हो, आर दिलाते हो, गाली देते हो, बुरा भला कहते हो, आर दिलाते हो? ये बिल्कुल गलत तरीका है। कुल्लुकुम बनू आदम, तुम सब आदम अलैहि सलाम के औलाद हो। ये तो तारुफ के लिए कि भाई ये वो है, ये है, ये ये, ये। तारुफ के लिए। बाकी सब आदम अलैहि सलाम की औलाद। तफुसाई बिसाई, सा सा के बराबर होता है, सा सा के, यानी अगर कोई गुनाह करेगा ना तो सबके गुनाह यकसान। ऐसा है अल्लाह के यहाँ कि कोई ओरा भाई गुनाह करे तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे, नहीं कोई मियां भाई माफ गुनाह करे तो अल्लाह पकड़ेंगे, बोरा अगर गुनाह करे तो अल्लाह ताला माफ करेंगे, नहीं कोई बेचारा टाई गुनाह करे तो अल्लाह ताला पकड़ेंगे? ऐसे अल्लाह के यहाँ कानून? बिल्कुल कानून नहीं। कोई भी गुनाह करे, کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی نسب کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، سب برابر برابر ہے، گناہ کے پیمانے سب کے بھریں گے. لم تم لؤہو، جس کو تم نے نہ بھرا ہو، جس کو تم نے نہ بھرا ہو، گویا جو پیمانہ بھرنے کے قریب ہو لیکن بھر نہ جاوے، ناقص رہ جاوے، وہ جو ہے یہاں مراد لیا گیا ہے. کسی کا بھلائی کا پیمانہ بھر نہیں گیا اور دوسرے کا ناقص نہیں رہا، بھرنے میں ناقص رہنے میں سب برابر برابر پیمانے ہوتے ہیں. بہرحال گناہ جو بھی کرے گا تو اس کا گناہ کا پیمانہ بھرے گا. خاندان کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ گناہ گناہ ہونا ختم ہو جائے اور کسی کے خاندان کی وجہ سے گناہ گناہ بن جاوے، یہ معیار ہے ہی نہیں. اگر ایک چیز بری ہے، ہر ایک کے لیے بری، گناہ ہے ہر ایک کے لیے گناہ، کوئی فرق اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھا جاتا نہیں ہے. آج کل یہ فرق ابھی جو ہے لوگوں میں بہت عام ہو گیا ہے، عام، کہ ایک گناہ کوئی بیچارہ غریب کرے گا تو گناہ، بڑے گھر والا گناہ کرے گا تو لوگ اس کو گناہ سمجھیں گے نہیں. ایک گناہ اگر کوئی عامی آدمی کرے گا تو گناہ نہیں. میں کسی حافظ صاحب نے، مولوی صاحب نے کر ڈالا تھا، دیکھو مولوی ہو کے، تو کیا مولوی کے لیے وہ چیز ناجائز ہے اور تمہارے لیے جائز ہے؟ ایک غریب آدمی کے لیے ناجائز ہے اور تم مالدار کے لیے جائز ہے؟ ایسا کوئی فرق ہے اسلام کے اندر؟ ہرگز نہیں. گناہ گناہ، برائی برائی، ہر ایک کے واسطے اللہ کے یہاں یکساں فیصلہ ہے. تو نقص، تقصیر، ایسے معاملوں میں سب برابر، کوئی اللہ تعالیٰ کی یہاں اونچ نیچ نہیں. تو گویا کہ سب کے سب بنو آدم ہیں، لہذا گناہ میں، تقصیر میں، نقص میں، کوتاہی میں، کمی میں، سب برابر برابر سمجھے جائیں گے. لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَىٰ أَحَدٍ فَضْلٌ، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں. آج بھی ہے، بعض خاندان والے ہیں نا، اپنے خاندان کی لڑکی دوسرے خاندان میں دینے کو عیب سمجھتے ہیں، مایوس کہ ہمارا خاندان تو بہت اونچا، ایسو کو وری کہیں چھوکری دیواوے، ان سے روٹی ویوہار چلے، بیٹی ویوہار نہیں چلے، ایسا لوگ بولتے ہیں. اس طرح کا کہنے والے بھی بہت لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کسی پر فضیلت نہیں. فضیلت کا مدار کیا ہے؟ دینداری اور تقویٰ. اللہ بدین و تقویٰ، فضیلت کا دار و مدار دینداری پر ہے اور تقویٰ پر ہے. کفا بالرجل، انسان کے لیے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ انسان زبان دراز ہو، فاحش اور بے حیا ہو، بکیل ہو، یہ انسان کے برا ہونے کے لیے کافی. انسان کے برائی کے لیے زبان دراز، فاحش، بکیل ہونا کافی. جی، بیر کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں عام نیکی کا معنی آتا ہے، اسی لیے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ الی آخرہ. ہر طرح کی نیکی گنوا دی گئی. تو بر لغت میں مطلق نیکی کو کہا جاتا ہے، عام نیکی کو. یہاں مراد لیا گیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک والی نیکی، اور یہ نافرمانی کی ضد ہے. اور نافرمانی میں کیا آتا ہے؟ والدین سے بد سلوکی کرنا، والدین کے حقوق کو ضائع کرنا. اور اللہ تعالی کے اسماء کے اندر بھی یہ لفظ آتا ہے نا، البر الکریم. تو وہاں کیا معنی کریں گے؟ بندوں کے اوپر بہت زیادہ لطف اور مہربانی کرنے والے اللہ تعالی. دیکھو بھائی، شریعت کے اندر باپ کے ساتھ احسان کرنا بہت اونچا مقام رکھتا ہے. آپ کو مسئلہ معلوم ہے نا, باپ اگر بیٹے کو قتل بھی کر ڈالے تو قصاص نہیں لیا جائے گا, معاف ہو جاتا ہے قصاص بھی. آخرت میں معاملہ جو ہونا ہوگا, باقی دنیا میں قصاص بھی معاف ہو جاتا ہے باپ کے بیٹے کو قتل کرنے سے. دیکھو اگر کوئی بیٹا باپ کے باپ والے رشتے کو ناپسند کرے اور کسی دوسرے رشتے سے باپ کی تعبیر کرے تو وہ بیٹا نافرمان کہلاتا ہے. جیسے کہ باپ کے لیے کسی نے پوچھا یہ کون ہے, تو کہے تو بڈھا ہے ہمارا پڑوسی ہے, یا یہ کہ میرے چچا ہے, میرے دادا ہے, میرے خالو ہے, میرے ماموں ہے, میرے پھپھڑ ہے, میرے پھوپھا ہے, اس طرح کچھ کہہ دیا. تو یہ جو ہے نا, کویا ان کو اپنا باپ کہنے میں شرم محسوس کی تو اس کو کہا جائے گا آکھ نافرمان بیٹا, جو باپ کی نسبت اپنے ساتھ جوڑنے میں آر محسوس کرتا ہے, شرم محسوس کرتا ہے, وہ نافرمان بیٹا کہا جائے گا. دوسرا لفظ آیا سیلا. سیلا کا ایک معنی لغت میں آتا ہے ملانے کے, دوسرا معنی آتا ہے پیوند لگانے کے. یہاں کیا معنی مراد لیں گے, رشتے داروں کو ساتھ اچھا سلوک کرنا. رشتے داروں کو راحت پہنچانا, رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اور ان کے ساتھ علاقہ جو قرابت کا ہے اس کو نبھانا, یہ سیلا کے لفظ کے اندر آتا ہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا, ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری اچھی رفاقت کا کون زیادہ حقدار ہے کہ میں کس کے ساتھ اچھا رفاقت کا معاملہ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری امی جان. تو انہوں نے پوچھا ان کے بعد کون؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری امی جان. پھر انہوں نے پوچھا حضور اس کے بعد کون؟ تو کہا تمہاری امی جان. پھر چوتھی مرتبہ پوچھا کون؟ تو کہا تمہارے ابا جان. اور ایک روایت میں فرمایا تمہاری امی پھر تمہاری امی پھر تمہاری امی پھر تمہارے ابا. پھر فرمایا کہ جو نزدیک والے رشتے دار ہوئے وہ, جو نزدیک والے رشتے دار ہوئے وہ. یہ مقرر سکرر فرمانا تاکید اور اہتمام کے پیش نظر ہے. اب یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہے. پہلی بات, والی ماں کے لیے تین مرتبہ حضور نے لفظ استعمال فرمایا, اسی لیے کہ ماں نے بیچاری نے تین تکلیف اٹھائی نے, نمبر ایک حمل کی, نمبر دو رضاعت کی, نمبر تین جو ہے ولادت کے وقت کی. فحملت ہو ام ہو قرہا وزت ہو قرہا, تو ولادت حمل رضاعت تین, اس لیے تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. دوسری ایک بات سمجھو, تین مرتبہ والدہ کے لیے لفظ استعمال فرمانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ گیا, یعنی باپ کا سنگل نے ماں کا ٹریبل, ایسا معاملہ مت سمجھنا کہ ماں کا حق کے واحد, ارے باپ کا حق کے واحد اور ماں کے تین, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اس لیے کہ تربیت کے معاملے کے اندر باپ جو مشقت اٹھاتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, وہ بھی بڑی اہم ہے اور وہ بھی بڑی اونچی ہے. اسی لیے باپ کی مشقت بھی بہت اونچی اور بہت زیادہ ہے. اسی لیے بعض حضرات نے فیصلہ بہت اچھا کیا کہ جب انسان کو حقوق کی ادا کرنے خدمت کی باری آوے اور انعامات اور احسان کرنے کی باری آوے تو وہاں والدہ مقدم ہے, خدمت انعام احسان ہے. اور جہاں تعظیم اور احترام کی بات آوے وہاں باپ کے حقوق مقدم ہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ماں کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس لیے استعمال کیا کہ لوگ باپ سے ڈر کر کے باپ کا تو کچھ احترام کر ڈالتے ہیں لیکن بیچاری ماں کمزور, اسی لیے اس کے حقوق سے لوگ بڑی غفلت برتتے ہیں. اسی لیے لوگوں کو اہمیت دلانے کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا لفظ تین مرتبہ ارشاد فرمایا. پھر روایت کے آخر میں رشتہ داروں کے لیے, یعنی نزدیک والے رشتہ دار قرابت والے, ان کا مقرر ذکر فرمایا تاکید اور اہتمام کے پیش نظر کہ نزدیک والے رشتہ داروں کے حقوق کی بھی رعایت کرو. اب یہ راوی جو ہے نا سائل, وہ بار بار حضور کو پوچھ رہے ہیں سم من, تو شرع فرماتے ہیں کہ دراصل وہ والد کا حق متعین کروانا چاہتے تھے. چونکہ سائل مرد ہے تو مرد اپنے حقوق متعین کرانا چاہیں گے, اس لیے وہ بار بار پوچھ رہے ہیں حضور, کہ حضور بول دے گئے وہ باپ کا نام بھی تاکہ باپ کے حقوق متعین ہو جائے. اب والدین کے حقوق میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ نمبر ایک جائز خواہشات کی تکمیل, نمبر دو اطاعت, نمبر تین ان کو خوش رکھنا, نمبر چار راحت اور آرام کے اسباب ان کے لیے فراہم کرنا, نمبر پانچ ان کے سامنے تواضع اپنانا, نمبر چھ ان کی بے ادبی نہ کرنا, نمبر سات پست آواز سے بات کرنا, نمبر آٹھ ان کا نام لے کر خطاب نہ کرنا, نمبر نو کسی کام میں ان سے پہل نہ کرنا, نمبر دس ان کے مقابلے میں خود کو نمایاں کرنے کی کوشش نہ کرنا, نمبر گیارہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی نرمی برتنا. اور جو آدمی ان کے حق ادا کرے گا اللہ عمر میں عزت میں مال میں برکت عطا کریں گے.